لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلادي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے بہت بزرگ اور دوستو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اطمینان بخش اور خوبصورت زندگی بسر کرنے کا نسخہ بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہترین زندگی ہو تو اس کے لیے تمہیں دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام ان استغفروا ربکم استغفار. استغفار انسان کے سابقہ گناہوں پر ہوتا ہے کہ جو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہے. دوسرا کام ثم توبوا الیہ. استغفار کے بعد توبہ کرو. استغفار کے بعد توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کے لیے اس بات کا عزم ہو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. کیونکہ توبہ نام ہے دو چیزوں کا، دل کی ندامت کا نام ہے اور عزم کا نام ہے. دل میں انسان کی ندامت ہو اور آئندہ کے لیے عزم ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور استغفار ماضی کے گناہوں کی معافی اور اپنی روح سے ماضی کے گناہوں کے داغ کو مٹانے کے لیے استغفار ہوتا ہے. نے فرمایا کہ پہلے استغفار کرو، پھر توبہ کرو، آئندہ نہیں کریں گے. اس لیے بعض مفسرین نے ایک یہ بات بتلائی کہ دل میں انسان کے توبہ ہو اور زبان پر استغفار ہو، یعنی دل میں ندامت ہو پھر استغفار اپنا سب دکھاتا ہے. اور یہ چیز ملتی ہے جس کو قرآن آگے بیان کر رہا ہے، ورنہ انسان استغفار کی تسبیحات پڑھ دیتے ہیں، پانچ پانچ سو ہزار ہزار تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل میں ندامت کا نام و نشان نہیں ہے. ورنہ اگر دل کی ندامت سے ایک بار بھی استغفر اللہ کہہ دیتا ہے دربار الہی سے معافی مل جاتی ہے. اس لیے اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہے، دو چیزوں کے لیے جوڑا ہے. ایک تو ماضی کے گناہوں پر معافی مانگتے رہو، اور مستقبل کے اس بات کا عزم رکھو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. اور جس دل میں ندامت رکھو اور عزم رکھو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور زبان سے اس کا اظہار استغفار کے ذریعے کرو. تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متان حسنا, اللہ فرماتے ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے الا اجل مسمى, لیکن ایک خاص وقت تک, جب تک تمہاری زندگی ہے. یہاں مدت مقرر کر دی کہ خاص وقت تک ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں نہیں ہے. وہاں تو اس زندگی کا کوئی حد و حساب نہیں ہے, لیکن دنیا زندگی لا اجل مسمى, متاع حسنہ اگر تم چاہتے ہو, اطمینان بخش زندگی چاہتے ہو, خوبصورت زندگی چاہتے ہو, مزیدار زندگی چاہتے ہو, یہ دو کام ہر وقت کرتے رہو کہ ماضی کے گناہوں پر استغفار کرتے رہو, اور مستقبل کے لیے تم اس بات کا عزم رکھو کہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ان کاموں پر ایمان والو ہم تمہیں متاع حسنہ دے دیں گے. لمبے چوڑے اعمال نہیں کہے متاع حسنہ کے لیے, سن لو. اس لیے کہ اللہ کے دربار میں ان کے حقوق کو ادا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. ہر لمحہ, اگر ہر لمحہ بھی خدا کی عبادت کرتا رہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے دربار میں نالائکی سخت بری چیز ہے, اس لیے کہ ان کی عظمت کے خلاف ہے. ہم سے یہ نہیں چاہتے بندوں سے کہ تم عبادت کرتے کرتے ہلاک ہو جاؤ. اس لیے اللہ نے فرائض میں بھی تخفیف رکھی ہے, واجبات میں بھی تخفیف رکھی ہے, نوافل میں بھی تخفیف رکھی ہے, سنتوں کے اندر بھی تخفیف رکھی ہے, لیکن گناہ کے مسئلے میں ذرا بھی چھوٹ نہیں دی ہے. یہ کہا کہ مستطعتم, تم جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو, کافی ہے. لیکن گناہ کے بارے میں یہ نے کہا کہ جتنے گناہوں سے بچ سکتے ہو بچ جاؤ, بلکہ کہا کہ بالکل ہی گناہ نہیں کرنا. ایک بات کے فرق کو سمجھو. نیکی میں نہیں کہا کہ تم اتنے نوافل پڑھو, تم اتنے زیادہ عبادت کرو, اتنے روزے رکھو, یہ نہیں کہا. کہا کہ جو تم بھی ہمت ہو کر لیا کرو, دو رکعت ہی پڑھ لو. دو رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کوئی زبان سے کچھ کہہ لو. لیکن گناہ کے بارے میں یہ چھوٹ نہیں دی کہ گناہ, جتنے گناہ سے بچ سکتے ہو بچ جاؤ. ہر بندہ کہے گا جی میں تو اس سے بچ سکتا ہوں, اس سے نہیں بچ سکتا. یہاں گنجائش نہیں دی, کیونکہ ان کی عظمت کے خلاف ہے. اور جو چیز عظمت کے خلاف ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو ان کا حق ہے وہ ہم بندے ادا کر ہی نہیں سکتے. صلاح کہا کہ جتنا ہو سکے کر لو, ہم مالک کا بھی ہے, ہمیں منظور ہے. ہم تمہارے تھوڑے پر بھی زیادہ عمل دیں. تم ایک لیلۃ القدر میں ایک رات کی تم نے عبادت کی ہے, ہم 84 سال تمہارے کھاتے میں لکھ دیں گے. تم نے ایک رات کر لی, چند گھنٹے کافی, کوئی بات نہیں, 84 سال ہمارے پاس سے لے لو. تم 5 نمازیں پڑھ لو, ہم 50 کی سند تمہیں دیتے ہیں کہ تم نے 50 پڑھ لی. تم رمضان میں ایک فرض کر لو, ہم 70 فرض تمہارے لکھ دیتے ہیں کہ تم نے 70 فرائض ادا کیے. یہ ہمارے ہاتھ میں, لیکن نالائقی کی اجازت نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے متاع حسنہ کو شروع کس سے کیا ہے؟ استغفار توبہ سے شروع کیا ہے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ بات کتاب مبین میں لکھی ہے. کتاب مبین میں یہ بات لکھ دی ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے کہ متاع حسنہ کے لیے توبہ استغفار کرو, جو ہو گیا اس پر معافی مانگو, آئندہ کل عزم کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. ہم تمہیں متاع حسنہ کی ضمانت دیتے ہیں, ہماری زندگی کو ہم بہترین کریں گے. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدی میں سبحان اللہ پہلے لائے, و بحمدی بعد میں لائے. حالانکہ و بحمدی میں اللہ کے کمالات کے اقرار ہے. حمد کا معنی ہے اللہ سارے کمالات کے مالک, میں اقرار کرتا ہوں, یہ حمد ہے. اور سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, میں اقرار کرتا ہوں آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. آپ کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد, لیس سکم مثلی سے, آپ جیسی کوئی چیز نہیں. میں سبحان اللہ پہلے کیا اور بابی حمدی بعد میں کیا. تو محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو نقائص سے، کمزوریوں سے، کمی سے پاک کرنا پہلے ہے۔ کمالات کو تو تم سمجھ نہیں سکتے، بس زبان سے اقرار کر لو، لیکن یہ جو نالائقیاں ہیں اور کمیاں تم بھی جانتے ہو، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، بیوی بچے کیا ہے، یہ احتیاجات کیا ہے تم بھی جانتے ہو، لہذا اس سے پہلے مولا کو پاک قرار دو، پھر ہمارے دربار میں تمہاری حمد معتبر ہے۔ ماشاء اللہ، پھر معتبر ہے اگر تم ہمارے دربار میں ہماری پاکی نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن مجید نے نصارہ سے کہا، عیسائیوں سے کہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بچے بنائے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر اللہ کا حلم اور بردباری نہ ہوتا، قرآن نے کہا کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا، اتنا بڑا عیب لگا دیا۔ ہر چیز اس کی عبادت گزار ہے، ہر چیز اس کی غلام ہے۔ بیوی کب غلام ہوتی ہے؟ بیوی غلام ہوتی ہے، بیوی کا بندہ غلام ہو جاتا ہے؟ اللہ کریم، سب میرے غلام ہیں، اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں میری بیوی بچے؟ تم نے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو میرے ساتھ ملا دیا، کانا یا کلان تام، وہ تو کھانے کی بھی محتاج تھے، جو کھانے کا محتاج ہو وہ میرے خدا کے بیوی بچے بن سکتے؟ آپ یہ دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے اقرار کرایا کہ پہلے اس بات کے اقرار کرو کہ آپ ہر آج سے پاک ہیں، ببھی ہم دی کمالات کا بعد میں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے نالائکیاں چھوڑو جو ہماری عظمت کے خلاف ہیں، پھر تم جو بھی ہمارے دربار میں لے کے آؤ گے ہم قبول کر لیں گے، تھوڑا بھی لاؤ گے قبول ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسے انسان کا تھوڑا عمل اور تھوڑی تسبیحات بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ مجرموں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک آدمی مجرم ہو، مجرم کتنے اچھے کام کرے، ایک ڈاکٹر ہے وہ مجرم ہے، باغی لکھا ہوا ہے، پھر لوگوں کے بڑے اچھے علاج کر رہا ہے، مفت علاج کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کو جرم سے کی سزا سے بچا نہیں سکتی کہ جی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ہمیں نے مفت کہا نہیں، یہ باغی حکومت کا، بالکل پھانسی جڑے گا۔ یہ جو گناہ کر رہا ہے اللہ کے دربار میں بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرح میرا حکم ہے، ایک طرح کہتے ہیں جی میں نفس اور شیطان مجھے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں موازنہ یہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس کا ہے۔ ایک اللہ والے کے بیٹھے کہہ رہے تھے، نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ تو کوئی وہاں سے بے عقل گزرا، اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر رہا ہے، تو قاضی کو شکایت کر دی۔ پہلے بڑی ایسی شکایتیں ہو جاتی تھی، تو قاضی نے بلا لیا، کہا کہ تو اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے پوچھا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ کہ یہ تو نہیں، تو وہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کہا نفس کو کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہے گناہ کر، تو اس کو کہتا نہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی مانتا ہے وہ اس کو بھی خدا کے برابر درجہ دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بنائے ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متاع حسنہ کے لیے دو چیزوں کو قرار دیا، دو چیزیں، اگر تم متاع حسنہ چاہتے ہو، متاع حسنہ جا کے جس میں تم ہنستے ہنستے زندگی بسر کرو۔ یاد رکھو خوشگوار زندگی کا تعلق اسباب کے ساتھ قطن نہیں ہے، یہ مرا آپ غلط سمجھتے ہیں، میرے پاس یہ چیز آ جائے گی تو اطمینان، یہ چیز آئے تو اطمینان، ساری چیز آنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کا تعلق اس سے نہیں ہے، اطمینان کا تعلق اوپر سے ہے۔ لیکن اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں اللہ نے اپنی یاد میں اطمینان رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، اصل میں دل کے اطمینان کا نام ہے۔ یاد رکھو یہ سارے فضائل جتنے بھی بیان ہوتے ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ظاہری کے ساتھ نہیں ہے، سخاوت ہاتھ سے ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسخ الناس اجود الناس، پورے لوگوں میں سب زیادہ سخی تھے کیونکہ دل کے سب سے بڑے سخی تھے، کوئی بھی چیز ہو دیتی دے دیتے۔ اور بعد میں اماں عائشہ کہتی ہیں آپ نے گھر میں کچھ نہ بھیجا، ہم بھی روزے سے تھے، شام کو نمک اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہا مجھے یاد ہی نہ رہا۔ اگر ہم ظاہری طور پر ہم کہیں جی ہم تو اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنے لاکھ خرچ کر دیے، اتنے کروڑ خرچ کر دیے، لیکن بچایا کتنے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں دیوار پر، گھر والی پوچھتی ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہا جو سامان نظر آیا وہ تو میں نے باہر رکھ دیا چندے میں دینے کے لیے، لیکن کوئی سوئی وغیرہ بھی کہیں نہ ہو تاکہ وہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گی کپڑے وغیرہ سینے کے لیے، اس لیے ہاتھ مار رہا ہوں کہ میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہے، وہ بھی میں اللہ کے رستے میں دے دوں۔ یہ دل کی سخاوت اس کا نام ہے۔ ان تمام فضائل کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس لیے تقوی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، سخاوت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دل کو اگر اطمینان قلبی ہوتا ہے تو ہر شے میں اطمینان ہے، اس کو دار روٹی کے اندر بھی قورمے کا مزہ آئے گا۔ ورنہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ منہ میں کباب ہے دل پہ عذاب ہے، آج کل کباب کا زمانہ ہے نا، میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب وہ ہندوستان میں پڑھتے تھے تو ایک ہندو لڑکا مسلمان ہو گیا، اوپر سے بقرعید آ گئی، اب اللہ نے ان کو تو محروم کیا ہوا گوشت سے، ویجیٹیرین کہلاتے ہیں، سبزی کھانے والے ہیں ویجیٹیرین، اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ گوشت کھاتے ہو، گوشت کھانے والوں کو تو شہوت اور ایسی چیزیں بہت مشکل، چار چار شادیاں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ تو کسی اللہ والے نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، کہا کہ بیل تو سبزی کھاتا ہے اور شرم نہیں آتی اس کو، ہر جگہ پر اپنا کام کرتا پھرتا ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، کس نے دیکھا، حیا ہے اس میں، اللہ نے حیا رکھی۔ تو اوپر سے بقرعید آ گئی، مسلمان ہوا، اب شامی کباب کی دعوت ہو گئی، طلبہ کی دعوت کر دی، انہوں نے شامی کباب بنائے، اب اس نے زندگی میں پہلی بار ٹیسٹ کیے، بہت مزہ آیا، مست ہو گیا کہ بوئے کباب مارا مسلمان کرد، جیسے ایک ہندو گزر رہا تھا تو کئی شامی کباب بن رہے تھے، وہ کہنے لگا ان کی خوشبو تو مجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر رہی۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ وہ ہر دوسرے دن پوچھتا تھا اب دعوت نہ آوے ہے، ہندوستان کی زبان میں ایسے بولتے، اب دعوت کب آوے ہے، کیوں شامی کباب کھانا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ منہ میں کباب ہے دل پر عذاب ہے، کھانا اتنا اعلیٰ کھا رہا ہے دل میں سکون نہیں۔ حکیم الامت خان بھی رحم اللہ حقیقت کو عجیب کھولا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے اور فرسٹ کلاس کا ڈبہ اے سی لگا ہوا ہے اور سروس بھی ہے کھانے پینے کا، اس کے دسترخوان پر، اس کے ٹیبل کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں آ گئی، ہر چیز موجود ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے اس کو کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اور کہا مجھے لاہور جانا ہے، اوہو یہ تو کراچی کی ٹرین ہے، اے سی کمرہ، بہترین ماحول، فرسٹ کلاس کا ڈبہ، کھانے پینے کی چیزیں، اس کو پسینہ آنے لگ گیا، کھانے لگ گیا، او ہو غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کی بے چینی نہیں گئی، جلدی میں کس اسٹیشن پر اتروں اور دوسری ٹرین میں بیٹھوں، اور ایک آدمی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ہے، مٹی دھوڑ آ رہی ہے، ہم نے بہت سفر کیے کراچی کے، یہ بابل نگر سے ڈبہ جاتا تھا، بابل پور تک ہی شکل بدل جاتی تھی کیونکہ ٹیلے تھے سب، اور آگے گا تو پھر وہاں پہنچتے تو پتہ نہ چلتا کہ مولوی جلیل ہے یا کوئی اور ہے. دو دن تک تو چکر آتے رہتے ٹرین میں بیٹھے. تھرڈ کلاس کے ڈبے میں گرمی, پانی کا انتظام نہیں ہے, رش بہت زیادہ, باہر سے گرد و غبار آ رہی ہے, لیکن دل میں چین ہے. کوئی بات نہیں, صبح تک ٹرین پہنچ جائے گی گھر میں, کوئی مسئلہ نہیں. دل میں بے چینی نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین منزل کی طرف جا رہی ہے, حالانکہ ماحول اس کے مساعد نہیں ہے, ماحول خلاف ہے, لیکن دل کے چین کی وجہ سے خوشی خوشی گپے بھی مار رہا ہے اور خوب جو کچھ بھی مل رہا ہے وہاں کی چائے بھی پی رہا ہے, جس قسم کی بھی چائے ہے وہ گرم پانی کی طرح, اور گرم انڈے بھی کھا رہا ہے اور مزے گپے بھی لگا رہا ہے. حالانکہ ٹرین میں کوئی راحت کی چیز نہیں ہے. میرے حضرت نے فرمایا تھانوی رحم اللہ نے, جب انسان کی منزل جہنم کی طرف ہوتی ہے اور زندگی اس کو جہنم کے لے جا رہی ہوتی ہے, تمام اسباب کے باوجود اس کے دل کو چین نہیں ہوتا, کیونکہ غلط ٹرین میں بیٹھا ہے. اور جو جنت کے لیے جا رہا ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, جس کی قبر جنت بننے والی, جس کی ایسی قبر میں جنت ہے, اس کے دل کو چین ہے, حالانکہ ظاہری حالات اس کے مساعد نہیں ہیں, اس کے موافق نہیں ہیں, بظاہر بے چینی کے اسباب ہیں, لیکن دل میں چین ہے, کیونکہ ہر قدم وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے, اپنے منزل کے قریب ہو رہا ہے, اس لیے اس کو دل کا چین حاصل ہے. اس لیے قرآن نے کہا یمتعکم متاعاً حسناً, اگر تم استغفار اور توبہ کو لازم کر لو ہم تمہیں اطمینان بخش زندگی دیں گے. اور آگے فرمائے وہ یوتی کل ذی فضل فضلا, اور جتنے اب تم نیکیاں کرو گے ہمارے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. یعنی یوتی کل ذی فضل, ہر زائد کام کرنے والا, جو زائد اب اس پر جو زائد کام کرے گا, نفل پڑھ رہا ہے, صدقے کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, فضلہ, ہم اپنا فضل اس پر بڑھاتے چلے جائیں. لیکن اس کی ابتدا یہاں ہے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. دیکھیے اگر بنیاد ہی نہ ہو, اوپر کتنی خوبصورت عمارت کھڑی کر لے کسی وقت بھی گر جائے گی. اگر بنیاد ہے پھر آپ جیسے عمارت بناتے جائیں گے وہ ویسے مضبوط ہوتی چلی جائے گی. یوتی کل ذی فضل فضلہ, قرآن میں دیکھو ترتیب کیا رکھی ہے, متاع حسنہ کو اعمال پر مرتب نہیں کیا کہ بہت نفل پڑھو گے تو متاع حسنہ دیں گے, فرمائے بنیادی کام کر لو, ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ہم ناراض ہوں, جو ہو گیا اس پر معافی استغفار کرو. اب جب تم اس پر نیکی بڑھاتے جاؤ گے ہمارا فضل بڑھتا چلا جائے گا. یوتی کل ذی فضل فضلہ, میرے دوستو, اس لیے میرے دادا مرشد فرماتے تھے اللہ تعالی نے اپنی ولایت اور دوستی اور اپنا فضل خاص اس بات پر رکھا ہے کہ مجھے ناراض نہ کرو. تو فرماتے تھے یعنی کام نہ کرو اور مزدوری لے لو, کام نہ کرو, کام نہ کرو, یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں, آرام سے بیٹھو, کیوں کرتے ہو بھائی؟ گناہ تو کام ہے اور تقوی کام نہ کرنا ہے, گناہ کام ہے, جان بھی چلی جاتی, اخباروں میں پڑھو روزانہ کیا ہو رہا ہے, لڑکے قتل ہو رہے, لڑکیاں قتل ہو رہی, کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. پڑھو خبریں, مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو, روزانہ خبر آتی لڑکی قتل ہو گئی, آشنا نے قتل کر دیا, آشنا کے ساتھ مل کر لڑکے کو, شوہر کو قتل کر دیا, دوست نے دوست کو قتل کر دیا. دیکھو جبکہ قتل کا جرم ایسا جرم ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے, وہی الفاظ استعمال کیے جو کافر کے لیے استعمال کیے ہیں کہ خالدین فیہا, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی اتنی طویل مدت قاتل جہنم میں رہے گا کہ کفار کہیں گے کہ تو بھی ہماری طرح ہی ہے, تیرے نکلنے کا کوئی چانس نہیں. اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے قیامت کے دن دربار الہی میں خونوں کا حساب ہوگا, خونوں کا حساب ہوگا, سب سے پہلے خونوں کا حساب ہوگا. اور سب سے پہلے خونوں کے حساب میں سب سے پہلے وہ تین صحابی پیش ہوں گے جن نے بدر میں تین کافروں کو مارا تھا, جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا کہ ایک اور صحابی ہیں، وہ تین صحابی پیش ہوں گے اور تین کافر پیش ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں ظلمن قتل کیا، یہ کہیں گے اللہ ہم نے تیرے نام پر ان کو قتل کیا ہے، اللہ فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو، فرمایا سب سے پہلے جو مخاصمہ قتل اور خون کا پیش ہوگا، سب سے پہلے بدری صحابہ کا پیش ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے، جنہیں کافروں قتل کیا، اگر مسلمان مسلمان کو قتل کرے تو کیا خیال ہے تمہارا، بچت ہو جائے گی، معمولی بات ہے۔ خالدین فیہا، قرآن کہتا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اتنا طویل رہیں گے نکلنے کا چانس ہی نہیں ہوگا، جیسے پتہ نہیں کب نکلے گا وہاں سے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے، گناہ کی وجہ سے، گناہ تو کام ہے جس کے لیے جان بھی جاتی، مال بھی جاتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس میں مال خرچ نہ ہوتا ہو، کوئی ایک گناہ بتا دو جس میں مال خرچ نہ ہوتا ہو، تھوڑا بہت مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جان بھی جاتی ہے۔ اس لیے ایک بڈھی نے اپنے پوتے کو نصیحت کی تھی، بیٹا نیکیاں کون سی ہیں، انہوں نے کہا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، گناہ کون سے، شراب پینا، فلاں بدکاری کرنا، انہیں بیٹا انہیں مفت کون سا ہے، کہا نماز روزہ مفت ہے، مسجد میں جاؤ، وضو کرو، ماشاءاللہ چلر لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کوئی رکاوٹ نہیں، جو بھی نیکی کرنا چاہو قرآن پڑھو، قاری صاحب موجود ہے، قرآن پڑھ لو، ہر گناہ کہاں پیسے لگتے ہیں، کہا کتنے کتنا بے وقوف وہ انسان ہے کہ نیکی مفت میں ہاتھ آتی کرتا نہیں، ہر گناہ جس میں جان اور مال جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ نصیحت کی پوتے کو، ہاں یہی ہے کہ جو مفت کی چیز ہے وہ ہم لیتے نہیں ہیں، اور اللہ نے مفت کیوں رکھی، تاکہ کل دربار الہی بھی کوئی یہ نہ کہے اللہ میں نماز تو پڑھنا چاہتا تھا لیکن ٹیکس بہت زیادہ تھا نماز کا، میں نہیں ادا کر سکا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں روزہ رکھنا چاہتا لیکن ٹیکس بہت دینا پڑتا ہے۔ یہ تو عیسائیوں کیا ہوتا ہے، ہاں نماز پڑھنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، گناہ بخشوانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، ہاں کیا گناہ کیا پلانا، لاؤ اتنے پیسے جمع کراؤ، اتنے ڈالر، میں سرٹیفکیٹ لکھ دیتا ہوں، آخرت میں تیری پوچھ نہیں ہوگی، بھائی تیرا اپنا پتہ نہیں تیرا کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ اس کو کفارہ کا عقیدہ کہتے ہیں، عیسائیوں کا کفارہ کا عقیدہ کہتے ہیں، جتنے بھی عیسائی تھے ان کے گناہوں کا کفارے میں حدیث علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، سب کی معافی ہو گئی، بس پادری سرٹیفکیٹ جاری کر دے، پاؤنڈ لے کر اور ڈالر لے کر تو چھٹی، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان میں وہ جعلی پیر بھی شامل ہے جو کہتے ہیں مریدوں سے جو چاہے کرو ہم تمہیں بخشوا دیں گے، اپنا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس کا۔ لہٰذا امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، کہا کہ بھائی اگر پیر کا کام بن گیا تو مرید کی سفارش کر دے گا، مرید کا بن گیا تو پیر کی کر دے گا، کہ اگر اللہ میاں میرا پیر تھا، میرا استاد تھا، میرا مرشد تھا، اور اگر پیر کا کام بن گیا اللہ میاں میرا مرید تھا وہ اس کی سفارش کر دے گا۔ یہاں تو یہ ہے، یہ کفارہ کا عقیدہ ان کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے میرے دوستو، لیکن اللہ نے اسلام میں نیکی کو مفت رکھا ہے، نہ قرآن کی تعلیم پر پیسے، نہ نماز پڑھنے پر پیسے، نہ نفل پڑھنے پر، نہ تسبیح کرنے پر، کوئی پیسے نہیں، ہر شے مفت ملے گی تمہیں، تاکہ کوئی اللہ کے دربار میں کہ اللہ میں نیکی کرنا چاہتا تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، اس لیے اللہ نے وسائل والی چیزیں فرض ہی نہیں کی، حج فرض نہیں کیا سب پر، زکات فرض نہیں کی، کیونکہ پیسہ چاہیے، اللہ فرمایا جب ہے ہی نہیں تو ضرورت نہیں، قربانی فرض نہیں کی، فطرانہ فرض نہیں کیا، جہاں پیسے کا معاملہ آیا اللہ نے فرمایا جس میں استطاعت ہو تو کرے، من استطاع الیہ سبیلا، لیکن باقی چیزیں نماز روزہ مفت کر دیے۔ ہر حالت میں اگر انسان تھوڑی چیز پر بھی افطار سحری کر لیتا ہے تو روزہ ہو گیا، تھوڑی چیز افطار کر لیتا ہے روزہ ہو گیا۔ لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ صحابہ اکرام کو ترغیب دی کہ روزے افطار کراؤ، روزے افطار کرانے والے کو وہی اجر ہے جو روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ صحابہ نے کہا تو کہا کہ کھجور سے کرا دو، کہا کہ اللہ کے نبی اگر کھجور نہ ہو، فرمایا پانی سے کرا دو تب بھی یہ اجر مل جائے گا، بتائیے اس سے زیادہ مفت کیا ہے، بولو آپ نے ٹھنڈا پانی دے دیا کسی کو افطار کے ٹائم، آپ نے سارا اجر کھینچ لیا، اس کو بھی ملے گا تمہیں بھی ملے گا، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی الگ ملے گا. اور غلام آزاد کرنے کا ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے غلام جہاں پر بھی کسی عمل پر غلام کے آزاد کرنے کا اجر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ بشارت ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے غلام کو آزاد کیا غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس انسان کا عضو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. یہ غلام آزاد کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. غلام آزاد کرنے کا مطلب آپ جہنم سے آزاد ہوگا، اس کے بالوں کے بدلے میں بال آزاد، چہرے کے بدلے میں چہرہ آزاد، ہاتھ پاؤں، یعنی اس کے ہر ہر عضو کے بدلے میں اس مومن کا ہر ہر عضو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ غلام آزاد کرنے کے برابر کیا؟ پانی سے، اب بتائیے، ایک کھجور سے، اور کچھ نہیں تو نمک سے. اللہ نے نیکی مفت رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے متاع حسنہ کے لیے کہا کہ نالائکی نہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، پھر جتنا تم عمل کرتے جاؤ گے ہمارا فضل تم پر بڑھتا جائے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.